بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا درود بج محمد وعلى محمد محترم طالب علم ساتھیوں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے نشب و فراز کے عنوان سے یہ نشست علمی منعقد کی جا رہی ہے اور ادارہ پژوہش و تحقیق کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک بنیادی مقصد اور لابھ کی فکری اور ذہنی تربیت ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے گفتگو آغاز کروں، مجھ سے قبل جو ہمارے برادر ایک منقبت پیش کر رہے تھے، کم سے کم طالب علموں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ منقبت کے دونوں طرز پہ بنائی گئی ہے۔ یہ انڈیا کی ایک شاعرہ ہے کہ جو مختلف کلام پیش کرتی ہیں، یہ طرز ان کی ہے۔ تو جب بھی کوئی یہ طرز سنے گا، منقبت بہت اچھی تھی، اشعار بہت اچھے تھے، لیکن یہ طرز جو ہے بہت ہی عامیانہ ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر آپ جو ہے وہ کلام اچھا ہے تو اس کی طرز آپ خود بھی تبدیل کریں۔ ایک طالب علم کے لیے یہ بات نازیبہ ہے اور غیر شائستہ ہے کہ وہ بازاری طرزوں پر منقبت اہل بیت کو پیش کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور حقیقت بھی یہی اور عین ممکن بھی یہی ہے کہ برادر کو علم نہیں ہوگا کہ یہ طرز جو ہے وہ مثلا اس نوعیت کی ہے، یا کسی کوئی ہندوستان کی شاعرہ ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اس صورت میں پڑھا ہے۔ بہرحال لیکن کسی بھی کلام کو پڑھنے سے قبل جو ہے اس کی طرز کی تحقیق ضروری ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، یہ وہ صفت ہے کہ جسے اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے والے افراد کی تعریف میں بیان کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یبلغونا فعل مضارع ہے، کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، مسلسل کسی پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اگر مختصر تمہیدی گفتگو کے عنوان سے ذکر کروں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس ہدایت کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے زمین پر، کہ زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، یا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو خلیفہ اور امام بنا رہے ہیں۔ وہی ولایت، وہی خلافت الہی اہل بیت علیہم السلام تک رسول اللہ کے بعد پہنچی اور آپ متصدی ہوئے، آپ نے ان امور کو سنبھالا اور امت کی ہدایت شروع کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تبلیغ کی حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ کا دور کسی خاص حکمت عملی کا متقاضی تھا، امام علی کا دور کسی خاص انداز اور روش کو اپنائے ہوئے تھا، جناب فاطمۃ الزہرا کا دور اور آپ کا خطبہ اور آپ کی جد و جہد ولایت کے دفاع کے لیے، تبیین احکام کے لیے کسی ایک خاص روش سے منسلک تھی، امام حسن کا دور، امام حسین کا دور۔ غرض یہ کہ ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جد و جہد کی ہے۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کہ جس کے اکثر پہلو، میں یوں کہوں کہ شاید 95% پہلو ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور ان پہ گفتگو نہیں کی جاتی، اور بہت ہی عامیانہ انداز سے امام کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہی نقطہ کہ جس کو استاد محترم نے اپنے استقبالیہ بیان میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام کا صرف ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ صرف رونے والا تصور ہے، وہ صرف دعا کا تصور ہے۔ آیا کیا یہ امامت کے تعارف کے لیے یہ جملہ یا یہ خاکہ یا یہ امام کے لیے الفاظ کا استعمال کافی ہے؟ اور ظاہر سی بات جب امام کا تصور اور امام کا جو مقصد ہے وہ واضح نہ ہو سکے، یا امام کے افعال اور اقدامات اور ان کی حکمت عملی کے اسرار اور رموز ہم پہ واضح نہ ہو سکیں تو ہم امام کو صحیح طور پہ نہیں پہچان سکیں گے، اور امام کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے زمانے میں اسلام کی ناقص تصویر لے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ امام ہر وقت مثلاً گریہ کرتے رہتے تھے، لہذا ہم بھی گریہ کرنے والی قوم ہیں۔ امام کی کوئی اجتماعی اور سوشل ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، لہذا ہم بھی بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز۔ امام 72 کے عزادار تھے، ہم بھی 72 کے عزادار ہیں۔ امام واقع کربلا کے لیے مختلف انداز ترویج و اشاعت کرتے تھے، ہم بھی واقع کربلا کی ترویج و اشاعت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہیں؟ یا تھوڑا سا دیندار طبقہ اور تھوڑا سا اگر بڑھا لیں تو وہ امام سجاد کی کچھ دعاؤں کو جانتا ہے، وہ بہت ہی کم معدود ہے، مٹھی بھر افراد ہوں گے۔ اور اس سے زیادہ اگر تھوڑا سا آپ لے لیں جو دیندار ہوں گے، وہ صحیفہ مثلا سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، یا مفاد الجنان میں امام کے جو مناجات خمسہ عشر ہیں، 15 مناجات ہیں، ان میں سے کسی ایک کا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس امام کا کوئی تعارف موجود نہیں ہے، کوئی خاکہ موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام کی عدم شناخت اور امام سے آشنائی اور امام کے اقدامات سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا عمل بھی در حقیقت متزلزل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے زمانے کے عصری تقاضوں کے مطابق نہیں چل پا رہے، اور جس کی وجہ سے ہم خود اپنے ملک میں، اپنی سیاست میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اس طرح کامیاب نہیں ہیں کہ جس طرح ہمیں کامیاب ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بہت سادی سادی تعلیمات جب بچوں کو دی جاتی ہیں تو وہ بچے جب اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں، وہاں نئے آئیڈیالوجی اور نئے افکار و نظریات ان پر حاوی ہوتے ہیں، یا ہجوم کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں، تو وہ بچے جو ہے وہ اپنے دین کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں، اور مثال کے طور پر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چند حصوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ امام سجاد کی زندگی جو ہے اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، امام کی زندگی میں اٹھنے والی تحریکیں، شورشیں، اور خود عصر ائمہ یعنی رسول اللہ کے بعد سے لے کر اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تک یعنی 61 ہجری تک، ان 50 سالوں میں رسول اللہ کے بعد سے لے کر اور امام سجاد کی امامت کے آغاز تک، ان 50 سالوں میں 4 قسم کے بنیادی دور ہیں کہ جن کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ پہلا دور یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام علی 25 سال سکوت اختیار کرتے ہیں، لہذا سب نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلح جد و جہد نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ خود امیر المومنین نے بھی کئی جگہ اس کا اظہار کیا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی گھر میں بیٹھ گیا ہے، علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، اس قسم کی تعبیر و جملے مولا کائنات کے خطبات و بیانات میں نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ عترت رسول کی جانب سے ان تمام تر حالات کے باوجود 25 سال حضرت علی کا دورہ سکوت، اور اس کے بعد آپ کی ظاہری خلافت پہ امام حسن، پہ امام حسین، اور بشمول جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کا آپ کا جو جہاد تھا علمی انداز سے، خطبہ فدا کی صورت میں، دوسرے بیانات اور احادیث کی صورت میں، یہ سب اس لیے تھا تاکہ اسلامی حکومت جو حقیقی حکومت الہیہ، اس کے خد و خال جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ و پختہ رہیں۔ لہذا سب اپنے اپنے دور میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں حقائق ڈالتے رہے، کما حق ہو ان کو موقع نہیں ملا۔ مثال کے طور پر میرے سامنے 10,000 لوگ بیٹھے ہیں، مائک ہو میرے پاس تو میں سب کو آواز اپنی پہنچا سکتا ہوں، لیکن مائک نہ ہو تو جو قریب ترین افراد ہوں گے آواز ان تک جائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہی تھی کہ حق حکومت و ولایت جو ظاہری طور پر ایک شعبہ ہے ولایت الہی کا، اس سے محروم کیا گیا، لہذا اہل بیت کی آواز کو دوسروں تک پہنچنے سے روکا گیا۔ جو قریب ترین افراد تھے، پسینہ نسلن بعد نسلن، یہ پیغام پہنچتا رہا۔ تیسرا جو کام اہل بیت علیہ السلام نے کیا وہ ہے تربیتی اور اخلاقی تربیت، تربیت اخلاقی و فرہنگی و ثقافتی تربیت، یہ اہل بیت علیہ السلام نے کوشش کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام، حتی امام حسین علیہ السلام سے، امام سجاد سے، جناب زہرہ سے، امام حسن سے، خود مولا کائنات کے متعلق جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، رسول اللہ کی بے شمار اخلاقی احادیث ہیں، وہ سب اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں خود امام سجاد علیہ السلام موجود ہیں، یعنی یہ وہ تین ادوار وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے بعد سے لے کر اور آپ یہ کہیں کہ امام حسین کی شہادت تک 61 ہجری تک، اور 61 ہجری کے بعد اب چوتھا دور شروع ہو رہا ہے امت اسلامیہ کا، وہ کیا ہے؟ اسلامی فکر کی خد و خال کو اور بنیادوں کو مستحکم کرنا اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا، یہ وہ دور ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے، کہ جس میں امام سجاد نے جتنا جب جہاں جیسا موقع ملا امام نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ تو یہ چار دور ہیں اور امام سجاد اس چوتھے دور میں آتے ہیں۔ اس بنا پر امام سجاد علیہ السلام کی زندگی بہت ہی حساس زندگی ہے، اس میں جو ہے مختلف قیام و شورشیں ہیں، ان شورشوں کے مقابلے میں امام کا مثال کے طور پر ایک عمل ہے، ایک اقدام ہے، اور اس اقدام کے تحت امام نے ان کو جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے بنو امیہ کا خاتمہ ہے، مدینہ پہ حملہ ہے جس کی طرف استاد محترم نے اشارہ کیا، یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جس میں امام سجاد کی سیاسی حکمت عملی واضح ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر جو چیز میں نے یہاں پہ خلاصے کے طور پہ لکھی ہے وہ یہ کہ کوئی 6-8 نکات بنتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت سے۔ سب سے پہلا نکتہ جس کو ہم بطور خلاصہ پیش کر سکتے ہیں وہ ہے واقع عاشورا کو زندہ رکھنا، روح عاشورا کو زندہ رکھنا۔ دوسرا، لوگ عام افراد کی نصیحت اور ان کو موعظہ کرنا، اس زمانے کی اخلاقی گراوٹ اور فساد اخلاقی جو اتنا بڑھ گیا تھا اس کے مقابلے میں امام سجاد علیہ السلام کس انداز سے اس کو آگے لے کے چلے۔ یہاں پہ امام سجاد نے اپنی ضرورت محسوس کی اور امام سجاد نے اخلاقیات کے عنوان سے اور اپنے شاگردوں کے عنوان سے اس فساد اخلاقی کا مقابلہ کیا۔ تیسرا نقطہ جو امام سجاد کی زندگی ملتا ہے وہ ہے اعلیٰ ترین معارف اہل بیت کو، اعلیٰ ترین تعلیمات قرآن و اہل بیت کو دعا کے قالب میں بیان کرنا۔ یہ اس طریقے سے رسول اللہ نے بھی کام کیا ہے، امام علی نے بھی کام کیا ہے، لیکن امام سجاد کو پورا موقع ملا۔ میں نے کہا کہ چوتھا دور وہ ہے کہ جس میں ضرورت ہے کہ قدر امام آزاد ہے 35 سال واقع کربلا کے بعد، اور امام کو یہ فرصت ملی ہے کہ وہ دین کو بیان کرے، تو اب امام اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے کہ امام دعا کے قالب میں اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، خود جو واقع کربلا کے بعد کا دور ہے، کم سے کم 5 سال کا دور، یہ انتہائی یوں کہوں کہ نفس گیر دور ہے، انتہائی دباؤ تشدد کا دور ہے، لوگوں کے افکار، لوگوں کے نظریات، لوگوں کے نیتوں کو، لوگوں کے ارادوں کو اتنا زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں کرفیو کا دور ہے، فارسی عربی میں کہتے ہیں اختناق۔ اختناق یعنی نفس گیر، بالکل سانس بند ہو جائے، جیسے شیلنگ ہوتی ہے نا اور آپ کا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اس دور سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس دور میں امام نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ پھر آ جائیے درباری ملاؤں سے اور درباری علماء سے امام کا مقابلہ ہے۔ درباری علماء بہترین سوار اور پیادہ افراد ہیں حکومت یزید کے، کہ جو حکومت یزید کی منمانیوں کو اور اس کے غلط افعال و اقدامات کو صحیح اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر جیسے کہ استاد محترم نے اشارہ کیا کہ غلاموں کی تربیت امام نے شروع کی۔ امام نے غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، آزاد کرتے تھے، ان کے اخلاقی نصیحت فرماتے تھے۔ شاگردوں کی تربیت کی ہے امام سجاد علیہ السلام، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں اس کو عرض کروں گا، اور تقریباً 100 درود بھیجو محمد و آل محمد کا۔ ایک سو 172 امام کے شاگرد ذکر کیے گئے ہیں تاریخ میں۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایک ساتھ ایک جگہ موجود نہیں ہوں گے، زندگی کے مختلف ادوار میں امام کے زیر تربیت آتے رہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. گفتگو کا کس طرح رکھنا، سوال جواب ہوں گے یا میں ہی اس کو آہستہ سا بیان کروں؟ ٹھیک. دیکھیے، سب سے پہلا جو مقابلہ ہے امام کا وہ یزید سے ہے. یہاں پہ بھی ایک سوال آیا جو تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. اہل بیت کے زمانے سفر میں ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ بیویوں نے خطبے بھی خطبے دیے جبکہ امام سجاد موجود ہے، امام نے ان کی جگہ پر تمام خطبے کیوں نہیں دیے؟ اس کی کیا مصلحت تھی؟ نہیں، امام سجاد کا خطبہ ہے بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں امام کی گفتگو ہے، مدلل گفتگو ہے، شجاعانہ گفتگو ہے. دربار ابن دربار یزید میں امام کا مارکت العلیٰ خطبہ ہے. ایسا خطبہ اور ایسے فضائل علی آپ کو شاید کسی اور خطبے میں نہیں ملیں گے جو امام سجاد کی زبانی نقل کیا گیا ہے. اور آپ نے کہ زج الناس کے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے دربار شام میں. امام سجاد کی خطبات ہیں امام سجاد کے. سب سے پہلا نقطہ جو امام سجاد کے بارے میں ہے کہ ہم ہمیشہ امام سجاد کو بیمار کربلا کہتے ہیں، جس کے بارے میں شہید مطہری نے بھی مدلل گفتگو فرمائی ہے. امام سجاد کی بیماری ایک مصلحت کا تقاضا تھی تاکہ نسل امامت کو بچایا جا سکے. لہذا یہ بیماری جو کربلا کے ایام میں، یعنی جب تک واقعہ کربلا یعنی ہمارے سامنے ہے، ان میں مختلف فیز ہیں واقعہ کربلا کے. ایک شہادت امام حسین سے پہلے، ایک شہادت امام حسین کے بعد ہے. شہادت امام حسین سے پہلے خصوصاً شب عاشور اور روز عاشور امام کی بیماری شدت پر ہے، یا بخار یا علالہ جو شدت پر ہے. اس کے بعد جو ہے بتدریج کم ہوئی اور اس کے آثار جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک پہ باقی رہے. یہی وجہ ہے کہ امام کا سن 23 یا 24 برس لکھا گیا ہے واقعہ کربلا کے بعد، اور آپ کو جس انداز سے پیش کیا گیا تو امام سجاد کو دیکھ کے ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی بن الحسین ہے. امام نے کہا میں علی بن الحسین ہوں، تو کہتے اس کو تو ہم نے قتل کر دیا. اشارہ تھا جناب علی اکبر علیہ السلام کی طرف، کیونکہ ان کا زیادہ گمان یہ تھا کہ ہم نے نسل امامت کو منقطع کر دیا ہے، قطع کر دیا ہے، کہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ شبیہ رسول ہیں، اخلاقی فضائل کے اعتبار سے وہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں، لہذا ہم نے ان کو قتل کر کے امام حسین کی نسل امام کو منقطع کر دیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ امام کی مدلل گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے مار دیا. تو یہاں پہ امام آیات و قرآن پیش کرتے ہیں، اور جب یہ مکالمہ ہوتا ہے تو یہ ابن زیاد جو مسجد کوفہ میں ہے اور دربار لگائے بیٹھا ہے، یہ بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے اس کی یہ مجال، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو قتل کر ڈالو. تو امام سجاد وہاں پہ شجاعانہ انداز سے کہتے ہیں اتحددنا بالقتل یا ابن زیاد، اے ابن زیاد تو کیا ہمیں قتل کے ذریعے سے دھمکی دیتا ہے؟ ایک شجاعانہ کردار سامنے آتا ہے امام کا، اور ببانگ دہول امام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اچھا، یہ چیز اپنی جگہ. دیکھیے، ایک شخص آزاد ہے تو اس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے. مدینہ سے افراد جو ہے وہ پیچھے لگے امام کے اور مکہ تک آئے، اور پھر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی کہیں کوفے نہ پہنچ جائے. اور پھر یہی ہوا کہ ہور کے ذریعے سے وہ راستہ روکا گیا، اور اس دوراہے پر ایک راستہ کوفے اور ایک راستہ کربلا جاتا ہے، وہاں سے ایک نامعلوم مقام یعنی کربلا کی طرف موڑ دیا گیا. امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کرنے پر اور انکار پر امام حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب تو امام سجاد قید میں ہیں، اور یہی وہ جملہ تھا جس کو مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ سے کہا تھا کہ جب امام حسین رات کی تاریکی میں مدینے کے گورنر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، ہم صبح جو اس کا جواب دیں گے. اور یہی ہوا. مروان نے کہا دیکھو ولید، اگر آج حسین نکل گئے نا، پھر اس کے بعد تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. اور یہی ہوا، اس کی بات صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ وہ امام کو پہچانتا تھا، امام کے شجاعت کے مالک ہیں. حتیٰ کہ امیر شام کے دور میں بھی امام کے شجاعانہ کردار اور اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں، کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے تجارتی قافلے پہ حملہ کرایا اور مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور کہا کہ تیرا مال و اسباب میرے پاس ہے، لے سکتا ہے تو لے لے.
اس زمانے سے اور اس سے بڑھ کر معاویہ کے خود حیات کے دور میں اس کی زندہ ہونے تک خطبہ منا امام حسین کا مارکت العرا خطبہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ وہ خطبہ پڑھا جائے اور تحفہ العقول نامی کتاب میں وہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. مارکت العرا خطبہ ہے اور علماء کی اور اصحاب کی ذمہ داریوں کو بیان کیا. امام حسین کے شجانہ کردار وہاں سے واضح ہیں. اس شجانہ کردار کی سزا کے لیے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا, امام حسین انکار کرتے ہیں, قتل کر دیا جاتا ہے. اب جب کہ امام سجاد قید میں ہیں, زنجیروں میں ہیں, پوری آل قید میں ہیں, اب تو سوال ہونا چاہیے امام سجاد سے, لیکن آپ کوئی ایسا جملہ نہیں دکھائیں گے تاریخ میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ابن زیاد نے امام سجاد سے یا یزید نے یا عمال یزید نے امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے سے بیعت کا سوال کیا. یہ خود ایک شجاعانہ کردار ہے جس میں ہم گفتگو کم کی جاتی ہے اور خود مدلل گفتگو ہے. نفس المحموم میں, احسن المقال نامی اردو کتاب میں, تاریخ کربلا میں, اس قسم کی جو اردو میں کتابیں موجود ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا گیا ہے, گفتگو لکھی گئی ہے. یہ ایک کردار ہے. اور پھر جناب زینب کا سامنے آنا اور پھر جناب زینب کا کلام کرنا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ عورت بہت بڑی سجعہ ہے, یعنی لفاظی کرنے والی ہے. نعوذ باللہ, امام نے کہا عورت کا کیا کام لفاظی سے. تو جب یہ دو بدو اور ترکی بترکی جواب دیے گئے اہل بیت کی طرف سے, تو پھر درباریوں نے کہا کہ اب تم جو ہے خواتین سے کلام مت کرو. اور جب بات کی گئی تھی امام سجاد کو قتل کرنے کی, تو امام سجاد کے جسم میں اس بیماری کے اثرات موجود تھے. کہا کہ یہ خود نوجوان جو بیماری سے مر رہا ہے, یہ نائف نوجوان ہے, یہ مر جائے گا, تو اسے قتل کیوں کر رہا ہے. اس قسم کی جو شجاعانہ کردار تھے وہ امام سجاد کے سامنے آئے. دوسرا کردار جو ہمیں بازار کوہ میں نظر آتا ہے امام کا شجاعانہ کردار, وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ کو امام کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. قال حذیم بن شریک الاسدی, حذیم بن شریک اسدی کہتے ہیں کہ خرج زین العابدین علیہ السلام الی الناس, لوگوں کی طرف امام بڑھے, واومہ الیہم, اشارہ کیا ان کی طرف. یہ ولایت تکوینی امام کی, اور صرف مخصوص جگہ پر امام نے, وہ بھی معارف دین و اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے امام نے اس ولایت تکوینی کو استعمال کیا ہے. یہی ولایت تکوینی جناب زینب نے بھی استعمال کی تھی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تھا, لوگ خاموش ہو گئے تھے. یہاں پر بھی صرف امام نے, کہیں اور نظر نہیں آتا کہ ولایت تکوینی کا استعمال کیا, یا آپ قید سے چھٹ کے آئے تھے اور امام حسین اور شہداء کربلا کے اجساد طاہرہ کی تدفین کے لیے وہاں پہ ولایت تکوینی کا استعمال کیا گیا ہے. فرمایا کہ وہ اوما الہیم انس کی تو, خاموش ہو جائیں, امام نے اشارہ کیا, فسا کا تو, بس وہ فوراً خاموش ہو گئے. وہ ہوا قائمون, اور امام کھڑے تھے اور امام نے خطبہ شنر کیا, ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا وہ مجھے جانتا, وہ ولم یعرفنی, جو مجھے نہیں جانتا, فانا علی بن الحسین المذبوب شد الفرات, میں علی ہوں حسین کا بیٹا. پہلا جملہ جو امام نے حملہ کیا ہے پہلے جملے کے ذریعے سے, وہ امام حسین کی ایک ایسی تعریف بیان کی جس نے دلوں میں آگ لگا دی. انا علی بن الحسین المذبوح بشد الفرات, یہ نہیں کہا الذی قتل, جس کو قتل کیا گیا. مذبوح میں ایک مظلومیت, ذبح کرنا, پورے منظر کشی آ جاتی ہے انسان کی. امام نے کہا المذبوح بشد الفرات, میں اس حسین کے بیٹا ہوں جس کو کیا کیا گیا ہے, اس کو ذبح کیا گیا ہے. اب یہاں سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو کرنا شروع کر, کہا کہ تم وہ لوگ جنہوں نے بابا کو خط لکھے, تم نے بلایا اور تم نے بیعت کا سوال کیا اور تم نے اپنی حمایت کا یقین دلایا اور تم پیچھے ہٹ گئے, تم نے دغا دی, تم نے اپنے وعدوں پہ یقین نہیں کیا. اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا شروع کیا ببانگ دہل, ایک شجی انداز سے, یہاں تک کہ کوفیوں کی صدائیں جو بلند ہونے لگیں, چیخ و پکار جو ہے وہ لوگوں کی فضا میں بلند ہوئی. یہ امام سجاد کا یہ خطبہ ہے, یہ شجاعانہ کردار ہے. دوسرا جو امام سجاد کا خطبہ ہے وہ دربار یزید میں, جب یزید نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا تو امام سجاد نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے, میں بھی جا کے کچھ بیان کروں. یزید جانتا تھا کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام ممبر پہ چلے گئے, ان کو تھوڑا سا موقع ملے, یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پورا پورا استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ مریض ہے, اس کو جانے تو یہ کیا بیان کرے گا, نوجوان ہے یہ, تو اجازت دی. اور پھر کہتے ہیں کہ امام نے خطبہ دینا شروع کیا, خطبے کے دوران ہی لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہو گئی. تو وہاں پر اذان مؤذن کے ذریعے سے اذان دلائی گئی. اور پھر امام کا جو انداز ہے, امام نے کہا کہ ہمیں چھ چیزیں عطا کی گئی ہیں اور سات فضیلتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں. یہاں سے اپنی عظمت و فضائل سے, یہ کس ماحول میں کر رہے ہیں امام سجاد؟ اس ماحول میں کہ جہاں اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جا رہا ہے, پردہ ڈالا گیا. ایک عرصے تک یزید اور اس کے اجداد نے فضائل اہل بیت کو چھپایا, پردہ ڈالا. اب امام سجاد بعینہ اسی ممبر پہ آ کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان حقائق کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں سات فضیلتیں اور چھ چیزیں عطا کی گئی ہیں, یہیں سے فضائل شروع کیے. اور اس کے بعد امام سجاد نے رسول اللہ اور امام علی کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جو آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گے. یعنی امام ایک امام کے فضائل بیان کرے, یہاں تک کہ لوگوں کی چیخ و پکار ہوئی اور پھر مؤذن کو اجازت دی گئی کہ وہ. اس کے علاوہ جہاں جہاں امام کا موقع ملا شجاعانہ انداز سے, یہ چونکہ ہم لوگ نے ہمیشہ مصائب میں امام کی شخصیت کو اتنا نیچا کر کے دکھایا ہے کہ امام انتہائی لاچار ہے. یقیناً امام قید میں ہے, یقیناً اہل بیت کی خواتین عصمت و طہارت کا سامنا ہے کہ جو بازار میں اس طریقے سے پھیرائی جا رہی ہیں, لیکن امام اس شجاعانہ کردار سے ایک انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یہ امام کا پہلا کردار سامنے آتا ہے. دوسرا کردار جو امام کا سامنے آتا ہے وہ اموی عمرا کو بے نقاب کرنا ہے, جن میں سے دو مثالیں میں نے یہاں پر آپ کو دی ہیں, ایک ابن زیاد کی اور ایک آپ کے سامنے ہے یزید کی. ان دونوں کو اس کے بعد بھی واقعہ حرا میں جب مدینے میں 62 یا 63 ہجری میں جب حملہ کیا گیا, قیام مدینہ شروع ہوا, مدینہ کے لوگوں نے اور تابعین نے قیام شروع کیا, یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے امام سجاد کو اپنے ساتھ شامل کرے, لیکن وہاں پر بھی امام سجاد علیہ السلام جو ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتے. کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ اس کی بھی ایک وجوہات ہیں. اس لیے کہ امام سجاد جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ایک جاہ طلب آدمی ہے. یعنی واقعہ حرا میں کہ جب لوگ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, بہترین موقع ہے امام کے لیے کہ وہ قیام کریں اور ساتھ دیں اور شاباش دیں اور زبانی اور کلامی انداز سے لوگوں کی تشویق و ترغیب کریں. لیکن یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نہ مردوں میں مدینہ کے افراد کے لوگوں کے قیام میں ساتھ دیتے, نہ ہی عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی حالات جانتے ہیں, امام اچھی طرح پہچانتے ہیں. اور خود کوفے میں ہی جب امام خطبہ دے رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ انہیں سامے اونا متی اون, ہم آپ کی بات سننے والے, ہم آپ کے داد گزار, مولا بس آپ اب ہمیں حکم دیجئے. تو امام نے کہا مجھے معلوم ہے تمہاری ان نیتوں کے پیچھے, ان الفاظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے. لہذا امام نے وہاں پہ ان کو کچھ نہیں کہا. اور یہی وجہ ہے کہ قیام توابین میں بھی امام کا ایک مخصوص کردار ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا کہ امام سجاد نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا قیام توابین میں. لہذا کوفے کے سیاسی حالات کو امام جانتے تھے, عبداللہ ابن زبیر کے سوابق کو جانتے تھے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے حکومت پہ آیا تھا, اس نے حکومت کو کس طریقے سے باقی رکھا. دوسرا سیاسی حالات, اور تیسرا یہ کہ جتنے بھی افراد تھے کہ جو اس قیام کی اور اس شورش کی قیادت سنبھالے ہوئے تھے, انہوں نے امام سے کوئی مشورہ نہیں کیا. لہذا یہاں پر بھی امام سجاد جو ہے وہ خاموش رہے. جیسے کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور نامہ آیا امام سے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے, ہم بنو امیہ کو ختم کریں اور بنو عباس کا ساتھ دیں, امام نے وہ خط انگیٹھی پہ رکھ کے جلا دی, کہا کہ یہ میرا جواب ہے. اور خود امام کہتے ہیں کہ 17 افراد بھی نہیں تھے مدینے میں کچھ میرا ساتھ دیتے, بلکہ اس سے زیادہ ایک تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ 3 یا 4 افراد تھے ایک گلے کے پاس سے امام گزر رہے ہیں. اور کسی نے کہا ابن رسول اللہ اپنے قیام نہیں کہ, امام نے کہا کہ اگر اس گلے کے حساب کے برابر بھی میرے پاس افراد ہوتے تو میں قیام کرتا. تو کہتے 3 یا 4 بکریاں تھیں اس گلے اور ریوڑ میں. امام نے جو ہے اس طریقے سے اپنی سیاسی حکمت عملی کو واضح کیا ہے. دوسری چیز جو امام سجاد علیہ السلام کے ان بیانات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے واقع کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا. مختلف مواقع پر, بازار شام ہو, دربار شام ہو, بازار کوفہ ہو, دربار کوفہ ہو, جو بھی ہو, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر امام حسین کی یاد کو باقی رکھا. کیوں؟ یہ عزاداری کی ابتدا, جس کو میں نے پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا, عزاداری میں تین اسرار پوشیدہ ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے مظلومیت حسین, دوسری چیز کیا ہے؟ ظلم یزید, اور تیسری چیز کیا ہے؟ عظمت دین. یہ تینوں چیزیں عزاداری, امام حسین دین کو لے کے آگے چلے تھے, دین کی حفاظت کے لیے چلے تھے. قتل کیا گیا, قاتل یزید اور یزیدی فوج تھے, امام حسین شہید کر دیے گئے. لہذا عزاداری میں تینوں چیزیں شامل ہیں. یہی تینوں چیزیں لے کر امام سجاد آگے بڑھے اور اس کی سزا پائی ہے امام نے, اس کی قیمت چکائی ہے امام نے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ تادیانے مارے جا رہے ہیں, ننگے پیر چلایا جا رہا ہے, یہ جو بیویوں کے ساتھ امام کو پیدل چلایا جا رہا ہے, بے مخنع و چادر یا بے محل اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا ہے, یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کے ارادے اور ہمت و حوصلے کو پس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جسمانی زخم, تلوار کا زخم انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن زبان کے نشتر اور زبان کے چاقو سے چلنے والے جو جرم ہوتے ہیں یا جو زخم ہوتے ہیں وہ اتنے آسانی سے مندل نہیں ہوتے, وہ اتنے آسانی سے بھرے نہیں جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی خاکہ تیار کیا گیا ہے, لوگ شادیانے بجا رہے ہیں, لوگ خوشی کر رہے ہیں, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, لوگ عید کا سماں, یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے اس فیصلے کو, عزم راسخ کو, الذین یبلغون رسالات اللہ, رسالت الہی کے پہنچانے کے اس عہدے کو, ویخشونہ خدا سے ڈرنے کو, ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہ لانے کو, اس کی تضعیف, اس کی کمزوری اور اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے تھا. لیکن امام سجاد نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا ہے, اور مقابلہ کرنے کے بعد ڈاکٹر فاطمہ بنت شاطی, ایک مصر کی رائٹر ہیں جنہوں نے جناب زینب کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, اور کتاب بہت شاندار ہے. شاید متحرین نے بھی اس کی بڑی تعریف کی تھی, اتفاق وہ کتاب ملی, مطالعہ کیا تو اس میں جناب زینب کے خطبات پر اس نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ جناب زینب کا خطبہ جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل کے لحاظ سے, پریزنٹیشن کے لحاظ سے, جناب سجاد کا خطبہ پریزنٹیشن کے لحاظ سے جو ہے وہ کتنا قیمتی تھا. یعنی وہ واقعی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے پریزنٹیشن کے اصولوں کے لحاظ سے, ایک چیز. دوسری چیز جو اس میں ضروری اور لازم ہے اور جس کی طرف ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہے مینجمنٹ. اس بحرانی ترین دور میں امام سجاد نے کس طرح حالات کو مینج کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو متوجہ کیا, مینجمنٹ کے نالج کے حساب سے امام سجاد کی زندگی کا مطالعہ کیجیے, خصوصاً اس دور کا کہ جس میں آپ کربلا سے چلے اور مدینے واپس لوٹیں, اس بحرانی ترین دور میں. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, واقع کربلا کو بیان کرنے کے لیے آپ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم جسانس جو رنگکار تھا اور چونے کا کام کرتا تھا, وہ جب کوفیہ آتا ہے دیکھتا ہے عجیب منظر ہے, وہ سوال کرتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا قافلہ آیا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے, پھر سوال کرتا ہے, پھر امام سجاد کو اشعار پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, پھر امام سجاد اس سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو وہاں پہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کو بیان کرتے ہیں. مظلومیت بھی ہے امام حسین کی, ظلم یزید بھی ہے, اور عظمت دین بھی ہے. ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے مرد شامی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ذلیل کیا, امام سجاد پوچھنے کے تو نے قرآن پڑھا ہے. یہ سارے چیزیں وہ ہیں جو ہم مصائب میں سنتے ہیں. پھر امام سجاد کے تو آئے دے موبائل بڑے آئے دل قربہ پڑھی, انما یرید اللہ یذبان کو مرسہ پڑھی, وہ کہتا ہاں پڑھی, وہ کہ ہم اس سے مراد ہیں, ہم اس سے مراد ہیں, اس سے خدا نے ہماری مراد لی ہے, ہمیں بیان کیا ہے. وہ اپنا ماما سر سے پیکتا کہتا ہے قسم بخدا میں نے قرآن پڑھا تھا لیکن آج تک ایسا قرآن نہیں پڑھا تھا. حقیقی تفسیر اس کو قرآن کی مل گئی. پھر امام سجاد مدینے آئے, مدینے میں بھی جتنا وقت ملا آپ کو واقع کربلا کو زندہ رکھا ہے. پانی کا لایا جانا, کھانا کا لایا جانا, بازار میں جانا, یہ امام سجاد کے وہ پہلو ہیں کہ جن پر سیرت گفتگو نہیں جائے. بظاہر ایک فعل ہے پانی لایا جا رہا ہے, امام گریہ کر رہے ہیں, بابا کی پیاس یاد آ رہی ہے، کھانا لا جا رہا ہے، امام گریہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت اونچی عزیزہ نگرامی کہ امام سجاد ان معمولی افعال سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کن احساسات کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے امام نے سوئے ہوئے احساسات کو جھنجھوڑا ہے اور بیدار کیا ہے۔ تیسری آ جائیے، پابندی ہے، لوگ امام کو ممبر پہ جانے کی آزادی نہیں ہے، امام مدینہ آ چکے ہیں لیکن امام کو اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے، جو مدینہ میں گورنر ہے، جو مدینہ میں نمائندے ہیں یزید کے یا بعد میں آنے والے افراد کے، یزید کے بیٹے کے، انہوں نے ایک کرفیو کا سما بنا ہوا اور امام پر کڑی نگرانی ہے کہ امام جو ہے کسی شورش کا حصہ نہ بنے، اور یہی وجہ ہے کہ قیام توابین ہو یا مردن یا مدینہ کے لوگوں کا قیام وعدے یعنی واقعہ ہرا ہو، تو وہاں پر بھی امام سجاد کا جو حکمت عملی تھی وہ ایک مناسب اور عقلانہ حکمت عملی تھی۔ یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام کو موقع ملتا ہے اور یہاں پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کے قالب میں در حقیقت اسلامی تعلیمات کو بیان کرنا شروع، 54 کے قریب دعائیں تقریباً لکھی گئی ہیں امام سجاد کی، کہ جن کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد ان دعاؤں میں بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت محمد و آل محمد کی حقانیت کو بار بار بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی مثلا یہ گلی ہو، یہاں پہ بچے بھی رہتے ہوں، موٹر سائیکل بھی بہت آتی ہوں، تم اہل محلہ تنگ ہوں گے، کیا کریں گے، ہر جگہ اسپیڈ بریکر بنا دیں گے ہر تھوڑی دیر بعد ہر گھر کے سامنے، تاکہ یہ تیز چلانے والے موٹر سائیکل تیز چلانے والے جو ہیں وہ تیز نہ چلا سکیں، جیسے ہی چلائے گا اسپیڈ بریکر آئے گا، بریک لگائے گا، گیئر چینج کرے گا، پھر گیئر چینج کرے گا، پھر ایکسیلیٹر دے گا، پھر گاڑی اٹھے گی، مومنٹم میں آئے گی، اور پھر جو ہے وہ پھر دوبارہ بریک لگانا پڑ جائے گا۔ یہ اسپیڈ بریکر کیا ہے؟ اسپیڈ اور سرعت کو توڑنے کے لیے کہ تم جو سر اٹھا کے چلے آ رہے ہو ایسے نہیں ہو، بلکہ یہاں انسان رہتے ہیں، نہ اپنا نقصان کرو نہ دوسرے کو نقصان کرو۔ امام سجاد ایک ایک دعا میں جو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، فصلی علی محمد و آل محمد، مختلف انداز سے ایک ہی دعا میں امام سجاد کئی مرتبہ ایک درود کو بیان کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام اس دور میں لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ یہ دعائیں خصوصاً اور یہ صلوات اور درود محمد علی محمد پہ ایک اسپیڈ بریکر ہے کہ تمہیں دعا ختم کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی اسپیڈ کو توڑو، رکو، سوچو، دیکھو یہ محمد علی محمد کون ہیں، کہ ایک ہی دعا میں جن کا نام بار بار لیا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریت تھا کہ جس کو امام متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، اور آئمہ کا انداز ہی یہی تھا کہ وہ فکروں کو بیدار کرتے تھے۔ فکری بیداری کے علاوہ اگر ہم کوئی اور بیداری پیدا کرنا چاہیں، اس کا جو ثمر ہوگا، اس کا جو نتیجہ ہوگا، وہ بہت محدود ہوگا، کم وقت کے لیے ہوگا، لیکن فکری بیداری کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوگا اور دیر پا ہوگا۔ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ پھر آ جائیے شاگردوں کی تربیت، جس کو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، شیخ طوسی نے اصحاب امام حسین کو اس طرح ذکر کیا ہے، ابراہیم بن عبداللہ، اسحاق بن یسار مدانی، ابراہیم محمد حنفیہ، ابان بن تغلب، ابراہیم بن بشیر الانصاری، ابان بن ابی عیاش فیروز، اور یہاں تک کہ 172واں نام لیا ہے ام البراء یا حبابہ، نام بھی اس کا بتایا گیا ہے، اور یہ جو نقل کیا گیا ہے، یہ نقل کیا گیا ہے رجال طوسی سے نقل کیا گیا ہے۔ شیخ طوسی نے، شیخ مفید نے اختصاص نامی کتاب میں امام کے کم الفاظ، کم اصحاب لکھے ہیں، جس میں سے انہوں نے ابو خالد الکابلی، یحییٰ بن ام الطویل، مطعم بن جبیر، اور سعید بن مسیب المخزومی اور حکیم بن جبیر کا نام لیا ہے۔ یہ وہ خاص اصحاب ہیں، لیکن امام کے اس کے علاوہ کچھ عام اصحاب تھے جن کی مختصر میعاد اور مختصر مدت امام نے تربیت کی. کل جو امام کے شاگرد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 172 ہیں. یہ وہ پانچ افراد خاص اصحاب تھے امام کے جن کی امام نے خاص تربیت کی ہے. ممتاز ترین صحابی جن کو کہا جائے, اور ان میں سے تین, پانچ میں سے تین ممتاز ترین تھے. کون؟ ابو خالد کابلی, یحییٰ بن ام الطویل اور جبیر بن مطعم. یہ امام کے خاص ترین صحابی تھے. اور پھر تاریخ نے ان کے تینوں اصحاب کی جو حالات زندگی لکھی کہ ہر امام کا صحابی کیسا تھا. ایک اور چیز جو امام کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ امام کو کن خواروں سے واسطہ اور سابقہ تھا. درود بھیجے محمد والے محمد بہ. صحیح. ایک اور چیز جو امام کو کن خوخاروں سے واسطہ تھا, عبد الملک. عبد الملک بہت سلجھاوا نوجوان تھا, ذہین تھا, عبادت گزار بھی تھا. یہ قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو پتہ چلا اس کا باپ مر گیا ہے. اس نے وہیں قرآن کھولا, کہہ لیں گے بس ہادہ فراق بینی و بینک, میں اپنے مقصد تک پہنچ گیا. وہ غالب کے بارے مشہور ہے یہ کہ غالب کو ایک دفعہ کچھ بینی کو نہیں ملا تو دو رکعت نماز مانی. انہوں نے ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سامنے سے ماں حاضر حاضر ہو گیا. کہا کہ وارے مالک, ایک ہی رکعت میں کام ہو گئے تو دوسری رکعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی انصاف کا حال تھا. یہ مسلمانوں کے امیر تھے, خلیفہ تھے ماشاء اللہ سے, اور خلیفہ و جانشینی رسول کا دعویٰ کر رہے تھے. عبد الملک جوانی میں اچھا تھا, لیکن جیسے اقتدار ملا کیا ہوا؟ بگڑ گیا. اس نے کہا یہ تیرے میرے درمیان فراق, خدا حافظ. اس کی کنیز کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نماز شب کے بعد شراب پیتے ہو. کہتا ہے شراب تو دور کی بات, میں نے لوگوں کا خون بھی پیا ہے. ایسے خوخار لوگوں سے امام کا واسطہ تھا, ایسے درندے صفت افراد تھے. بہرحال یہ امام کا ایک اور جو ہے وہ کارنامہ تھا. تیسرا نقطہ جو خود استاد محترم نے بیان کیا ہے, شاگردوں کی تربیت تھی. مختلف قسم کے شاگرد دنیا بھر سے جو آتے تھے, مختلف قوموں کو ان کی تربیت کرتے تھے, ان کو بھیجتے تھے. درباری ملاؤں سے مقابلہ رہا ہے. میں نے بتایا درباری ملا بہترین پیادہ فوج ہے یزید کی, اور یزید نے جتنے انحرافی فرقے ایجاد کیے ہیں ان سب کو پرورش دینے والے درباری ملا تھے, جن میں سے ایک زہری ہے. اور امام کا بڑا مناظرہ ہوا ہے, بڑا سخت اور سخت الفاظ میں امام نے مذمت کی ہے. توجہ رکھیے گا, یہ کون افراد ہیں جو یزید کے غلط عقائد کو بیان کر رہے ہیں؟ امام سجاد کا جو چوتھا دور, میں نے کہا کہ رسول اللہ کی سیرت سے لے کر اور امام سجاد کے دور تک یہ چوتھا دور ہے کہ تفسیر کو بیان کیا جائے اور غلط عقائد, تحریف اور بدعت جو ایجاد کی گئی ہوں امت مسلمہ میں اس کی نشاندہی کی جائے. یہی وجہ ہے امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں ہر قسم کے معاشرتی, دینی, اخلاقی, سماجی, سیاسی مسائل کو ڈسکس کیا ہے, اور علماء نے اس پہ تفسیریں لکھی ہیں, شروح لکھی ہیں, کہ جن کو واقعی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے امام نے ان نظریات کا جو یزید نے شروع کیے, یا وہ عقائد اور نظریات جو یزید نے شروع کیے, امام نے ان کا قلقمہ کیا, ان کا مدلل جواب دیا ہے. جبریہ کہ یزید مجبور تھا, مفوضہ کہ یزید جو ہے مثال کے طور پر بعد میں آنے والے آئمہ کے دور میں مفوضہ ایجاد ہوئے, اور پھر امام نے جو ان کا مقابلہ شروع کیا. اور زہری جیسے افراد کا اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, لیکن کتاب میں موجود ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے بہت ہی شاندار ہے, اور میں اس کا انشاءاللہ نام بھی پیش کروں گا, فارسی زبان میں ہے, اور انشاءاللہ یہاں کتاب خانے میں ہونی چاہیے, شاید ہو بھی. اخلاقی گرامٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی مکہ و مدینہ مغنیوں کا مرکز ہو گیا تھا, گانا گانے والیوں کا. دور دور سے بلایا جاتا تھا اور محفل سماع ہوتی تھی, اور وہاں پر شراب و کباب کی محفلیں سجتی تھیں. یہی حال بعد میں بھی ہوا, جیسے میں نے بتایا عبد الملک شراب پینے, نماز شب کے بعد شراب پینے والا ہے, اور اسی قسم کی مختلف گراوٹیں کہ جو موجود تھیں. ان کا مقابلہ امام سجاد نے کیسے کیا؟ ان کا مقابلہ امام سجاد نے انہی احادیث کے ذریعے سے کیا ہے. اور جو اہم ترین چیز امام سجاد نے انجام دی ہے وہ رسالت الحقوق ہے کہ جو امام نے بیان فرمایا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تقریباً اس میں 50 کے قریب حقوق امام نے بیان فرمائے ہیں. توجہ رکھے گا, یعنی امام نے 50 کے قریب حقوق تحف العقول میں, خصائل میں, شیخ صدوق نے من لا یاد الفقی میں بھی ذکر کیا ہے, اور تصریح کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے شیخ صدوق نے, لیکن تحف العقول میں یہ رسالت الحقوق موجود ہے اور میرے مطالعے میں بھی رہا ہے. یہاں پر انفرادی, اجتماعی, سیاسی, اخلاقی, حتیٰ کہ انسان کے بدن کے اعضاء کے حقوق بھی بیان کیے, امام کے حقوق بیان کیے, والدین کے, استاد کے, شاگرد کے, ہمسائے کے, پڑوسی کے, جو تصور کر سکتے ہیں آپ, جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی تقریباً 50 قسم کے حقوق مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی صورت میں. دیکھیے امام کہہ رہے ہیں علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, ہمارا کام الذین یبلغون رسالات اللہ کے تحت پہنچا دینا ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ تم فروع پہ کام کرو, تم منہ شگافی کرو, تم اس کو کھولو, تم اس کو بیان کرو. دعا استقبال ماہ رمضان ایک دعا ہے, ایک زمانے میں اس کی میں نے تشریح کی تھی, اخلاقی اعتبار سے بہترین دعا ہے, اور تقریباً 300 صفحات پہ مشتمل وہ کتاب ہم نے لکھی. اس سے اندازہ ہوا کہ امام کی دعا میں اتنا مواد موجود ہے, تربیتی مواد, کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خود رسالت الحقوق کہ جس میں انسانوں کو حقوق, جانوروں کو حقوق, زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو حقوق بیان کے, انہیں اگر آپ سے کہیں ہیومن رائٹ پر اگر ایک کتاب لکھیں تو میں کہتا ہوں امام سجاد کی اس دعا کو سامنے رکھیں کہ کہاں کس کے حقوق کو کس انداز سے بیان کیا ہے کہ کسی کا حق پامال نہ ہو. اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. معاشرے کے یتیم اور غریبوں کی مدد اور مالی اعانت, یہ امام سجاد کا ایک اور کارنامہ تھا جس کے تحت آپ نے مدینہ کے غریب و غربا, اور یہی وجہ ہے جس کا آپ نے سنا کہ اپنی پیٹھ پر امام کے صاحبزادے تھے, امام کے غلام تھے, لیکن اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کر لے جانا اور غریبوں تک پہنچانا, یہ امام سجاد کی سیرت ہے. جس طرح امام علی کی شہادت کے بعد لوگوں کا اندازہ ہوا, اسی طرح امام سجاد کی شہادت کے بعد لوگوں کا اندازہ ہوا کہ یہ کون افراد تھے کہ جو اس طریقے سے معاشرے کے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے. لہذا کم سے کم ہم جس چیز کو فوکس کر سکتے ہیں, ہماری پژوہش موجود ہے, ادارہ تحقیق موجود ہے, ہم اس موضوع پہ بھی قلم اٹھائیں کہ امام سجاد کی دعاؤں کے حساب سے ان کی تشریح کریں, اور امام سجاد کی دعاؤں میں موجود جو نکات موجود ہیں, جو بیانات موجود ہیں, ان کو واضح کریں اور ان کو ایک تحریری شکل میں لے کر آئیں. دیکھیں جزوی سوال ہیں اور موضوع سے مربوط نہیں, لہذا میں ان کا جواب نہیں دے رہا. جی سوال اس کا تو دے دیا, یہ تین باقی. دیوار کو ایک دیکھا اور دیکھا.
آقا یہ لے لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سوال کا سیشن ہے, آپ لوگ لکھ کے اگر دے دیں تو بہت بہتر ہے, نہیں تو پھر آپ
موضوع سے متعلق دیں, فرعی اور جنبی سوال نہ کریں.
سر محترم سے سوال ہے کہ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ درباری حدیث سے کیا مراد ہے, ذکر
خود درباری خدیجہ سے مراد وہی درباری ملا اور علماء ہیں کہ جو ہر دور میں سلاطین کے جی حضور کرنے میں لگے رہتے ہیں, جن کے ذریعے سے سلاطین وقت اپنے کاموں کی توجیہات کو دین قالب میں بیان کروانا چاہتے ہیں. قاضی شورہ اس کی ایک مثال ہے کہ جس کے فتوے سے مدد لی گئی قتل حسین کے لیے, یہ درباری علماء کی مثال ہے. زہری ایک درباری ملا ہے کہ جو بظاہر پڑھا لکھا ہے, اور امام کا ایک بڑا خوبصورت ایک اس میں نے ابھی پڑھ رہا تھا, بڑا خوبصورت ایک علمی مناظرہ ہے, اور جس وجہ سے زہری بالکل ساکت و جامد و چپ ہو گیا تھا. عزیزان گرامی, یہ وہ افراد تھے کہ جو ظالمان وقت کہ جنہوں نے آل محمد کے حق کو چھینا, ان کے افعال حکومت اور کارکردگی کو ایک دینی رنگ دینا چاہتے تھے. یہ ان سے مراد وہ درباری ملا اور علماء ہیں کہ جو ہر دور میں موجود رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو ہمیشہ صرف سرکار کی بات کرے اور سرکار کے بیانات کو, سرکار کے خطبات کو, سرکار کے اقدامات کی توجیہ کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد وہی ہیں کہ جو درباری ملا اور درباری علماء ہیں, کہ جو ہمیشہ دربار کی خوشنودی کو اللہ کی اور دین کی خوشنودی پر مقدم رکھتے ہیں.
اور اب آج کل ایک ویڈیو چل رہا ہے تو بھائی عزیز جو ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے, تو بات یہ ہے محترم تک وہ ویڈیو نہیں پہنچی ہوگی, تو وہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو دربار خطیب نہیں کہہ سکتے. دربار خطیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے رہتے ہوئے حکومت کے ہر فعل کو صحیح قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, حکومت کے ہر فعل کو جو بھی وہ غلط کام کرے اس کی تائید کریں. جس طرح استاد محترم نے ارشاد فرمایا, قاضی شورہ کون تھا؟ بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا قاضی تھا, علم بہت زیادہ تھا, حتیٰ کہ مولا کے دور میں بھی وہ قضاوت کے عہدے پر تھا. آخر میں جب پیسہ ملے تو اس نے کہا, کیا کہا؟ کہا کہ جی جو بھی حکومت وقت کے خلاف قیام کرے اسے قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کس کی تائید کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, حکومت کی تائید کر رہے ہیں. لہٰذا جو حکومت, یعنی حکومت کی تائید کی دو قسمیں, ایک یہ ہے کہ اس کے اچھے کاموں کی تائید, ایک یہ ہے جو بھی غلط کام کرے اور غلط کام کو بھی آپ فوجی کریں, تو وہ ہے. لہٰذا آپ لوگ جو ہے احتیاط کریں کہ کسی عالم کو, جو خصوصاً ہمارے مکتب کے علماء ہیں, کہ اس میں سے کسی کو آپ درباری خطیب کہیں یا درباری ملا کہیں, الحمدللہ سے ہمارا کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے. ہمارے جتنے بھی علماء جو شناخت شدہ ہیں, دیکھیے تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے سب جانتے ہیں, سب دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جی فرمائیں. اچھا جی, اگلا جو سوال ہے کہ کیا امام نے عبد الملک بن مروان کی بیعت کی تھی؟ تو یقیناً جواب تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے کسی بھی امام عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے حکمران کی بیعت نہیں کی. جیسا کہ آیت مجیدہ بھی ہے کہ اگر حق باطل کے پیچھے چل پڑے تو پھر کیا ہے, کیونکہ اس کائنات فساد, یعنی کائنات ختم ہو جائے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مختار ثقفی واقعہ کربلا کے موقع پر آپ کہاں تھے اور بعد میں آپ کی حکومت آئی؟
خوب, یہ بھی خارج از بحث ہے, لیکن جو چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ امام سجاد کی, جیسے قیام توابین کے بارے میں امام کا ثبوت تھا اور امام نے اس کی تائید نہیں کی, اسی طریقے حضرت مختار کے قیام کے بارے میں بھی امام کا کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا جس سے بہت زیادہ تائید ہو, لیکن امام ان کے اس آخری فعل سے کہ جو قاتلان حسین کے انتقام کی صورت میں تھا, اس سے بہرحال ایک رضایت موجود تھی امام کے لیے, امام کے فعل میں. لیکن جس انداز سے قیام توابین نے قیام شروع کیا، یہ کون افراد تھے؟ یہ کوفے کے وہی افراد تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، پشیمانی تھی، اور اسی کی بازگشت جو ہے وہ قیام مختار میں ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں قیاموں میں چونکہ امام کی حکمت عملی یہ تھی کہ حتیٰ کہ مدینہ میں جو قیام تھا ان لوگوں کا، وہاں ان تینوں قیاموں میں امام کا کوئی مثبت کردار ان معنی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ترغیب و تشویق نظر آئے یا تائید نظر آئے، لیکن مجموعاً امام کا جو کردار تھا وہ ایک مشفقانہ پدرانہ اور ایک حکیم امت کا کردار تھا کہ آخر میں جو ہے امام رضا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس فعل سے کہ قاتلان حسین کا انتقام لیا گیا ہے اس سے رضایت ملتی ہے.
اگلا سوال ہے کہ آج اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعبین کے جو قیام ہے تو تعبین نے اور قاتلین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قیام کیا تو وہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے یا کل قیامت کی دن کی شفاعت ہو سکے گی یا نہیں؟
خب بہرحال یہ تو کہنا میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ ان کو شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی توابین کا جو قیام ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اہم ترین مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آیا قیام توابین سے کسی بادشاہ کو ہٹا دیا جائے، کسی حکومت کو گرا دیا جائے، کسی خلاف شورش کی جائے، جو بھی اس کے ثمرات اجتماعی اور سیاسی ہوں وہ اپنی جگہ، کیا امام حسین واپس آ گئے؟ توجہ رکھیے گا، نہیں. وہ جو امام کی بیعت اور نصرت کا حق ہے یہ بےآئینی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ امام کاظم علیہ السلام قید میں ہیں اور جس علاقے میں وہ بھی وہاں پہ ایک مومنین کی تعداد ہے قرب و جوار میں، اور لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں، 40 کے سفر پہ بھی جا رہے ہیں، زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو ہیں وہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام کو قید چھڑانے کے لیے یہ مجتمع نہیں ہیں، جمع نہیں ہو رہے، ان کی حکمت عملی نہیں ہے. بعینی یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قیام توابین لے کے چلے ہیں، قیام توابین میں جو بنیادی عنصر ہے وہ نصرت امام نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، وہ اپنی جھیب، اپنی شرمندگی کے احساس کو اور گناہ کے داغ کو جو انہوں نے امام حسین کی عدم نصرت کی وجہ سے اپنے دامن پہ لگایا ہے اس کو مٹانا چاہتے تھے. لہذا یہ بنیادی فرق ہے قیام توابین کا کہ قیام توابین نے قیام کیا ہے، یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا تفصیل سے لیکن میں اس کو ذکر نہیں کیا. کون افراد شامل تھے، ان کا انگیزہ کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، یہ تمام چیزیں ایک تفصیل طلب موضوع ہیں، لیکن وہ اپنے اس احساس شرمندگی کو مٹانا چاہتے تو اس میں بھی امام کی نصرت کا کوئی پہلو شامل نہیں تھا.
تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پانچ افراد تھی، یعنی وہ جو ہدے کی بات کی تو اس میں تین یا پانچ افراد بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے، تو ابھی آپ نے فرمایا کہ اتنے سارے شاگرد بھی موجود تھے اور اتنے شاگردوں کی موجودگی کے باوجود جو ہے آپ نے قیام.
وہ ماشاء اللہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سب خطرناک سوال ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے کسی سے جھگڑا ہو جائے میں کہوں گا کون کون آئے گا میرا ساتھ دینے، کتنے نے آئیں گے، گنتی کے لوگ آئیں گے، سب کے دست بازو اتنے قوی نہیں ہوتے، کچھ کتابی کیڑے ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی نصیحت والے ہوتے ہیں، کوئی کہیں گے مولانا ہم آپ کا اخلاقی طور پہ ساتھ دیں گے، مولانا ہم تقریر کر دیں گے، ہم قلم کے ذریعے سے لکھ کے اخبار میں چھپوا دیں گے. کم ایسا نہیں ہے کہ جتنے امام کے صحابی تھے، 172 صحابی یا 5 صحابی یا 3 صحابی، یہ سب جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اور جدید اسلحہ تھا، نہیں. امام نے ان کی علمی تربیت کی، جو جیسا جتنا آیا. دیکھیے سورج کا کام کیا ہے، سورج کا کام روشنی دینا ہے، روشنی دیتا ہے، گھر پہ پڑے گی، دیوار پہ پڑے گی، گل پہ پڑے گی، بازار میں پڑے گی، انسان پہ پڑے گی، گل پہ پڑے گی، گل کو گل بنائے گی، خار پہ پڑے گی، خار کو خار پہ بنائے گی. لہذا امام کے علم سے جو بھی قصب فیض کرنا چاہے، اگر گل ہے تو وہ گل بنے گا، اگر گل کا جوہر اس میں ہے وہ گل بنے گا، اگر خار ہے اس کا جوہر خار ہے، کانٹا ہے تو وہ کانٹا بنے گا. سورج کا آپ قصور نہیں ہے، آپ سورج سے کہیں اس کو خار کیوں بنایا، اس کو گل کیوں بنایا، اب اس میں گل جوہر گل موجود تھا، یہ گل بن گیا، میرا کام روشنی دینا ہے، اس میں جوہر خار تھا، اس کو خار بنا دیا. لہذا امام نے اپنا علم دیا ہے، تربیت کی ہے، سب جنگجو نہیں تھے، سب لڑنے والے نہیں تھے، لہذا یہ ذہن میں رہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پانچ ہوتے بھی تو پانچ کے ذریعے سے امام کیا کرتے؟ آیا اپنے آپ کو صرف شہید کرنا اور قتل کرنا مراد ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، امام یعنی عدد کے لحاظ سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہ پانچ ہوتے، امام در حقیقت ایک تقریبی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے، امام کہنے کہ لوگوں کا ساتھ نہ دینے، اگر اتنے بھی ہوتے تو میں قیام کرتا، یعنی امام فی نفس ہی تیار ہے، جیسا مولا کائنات اندازہ ہے کہ حق غصب کیا گیا ہے، اسلام کے لبادے کو زبردستی پہنایا گیا ہے کسی کو، امام موجود ہے تلوار اٹھا لیکن نہیں اٹھا رہا، مصلحت کا تقاضا یہ ہے، امام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی آمادگی اور موجودگی ساتھ نہیں ہے، مراد صرف ان افراد کا موجود ہوتا نہیں ہے کہ جو موجود ہیں پانچ یا سات یا دس یا پندرہ یا بیس افراد، مراد یہ ہے کہ لوگوں میں وہ طاقت و قدرت نہیں کہ نصرت امام کے لیے کھڑے ہوں، جبکہ کھڑے ہو رہے ہیں، توابین کا قیام ہے، قیام مختار ہے، یا مدینے کے لوگوں کا قیام ہے یزید کے خلاف، یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن ان میں نصرت امام کا ہی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ہر پہلو ایک خاص سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس کو انجام دیا جا رہا ہے۔
اس کا جواب تقریباً یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے حضرت ابو حنیفہ بھی ہے، یعنی شاگرد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا امام کا حادث ہونا بھی ضروری ہے۔ مولا نے کیا فرمایا، اگر سات افراد ہوتے تو میں جنگ کے لیے نکلتا، مولا علی نے فرمایا، دیکھیے اس میں سے سات افراد تھے، ان میں سے ایک طلحہ اور زبیر بھی تھے، مولا کے ساتھ ہی تھے، اور طلحہ نے باقاعدہ تلوار نکال دی، لیکن مولا نے اس وقت سات بندے ہونے کے باوجود بھی جنگ نہیں کی، اس وقت کہا کہ سات بندے جو تھے، مولا نے کہا کہ سات بندے ہوتے تو میں تلوار نکالتا، سات بندے موجود ہے کیوں نہیں نکالا، اس کی حقیقت کب کھلی؟ جب جنگ کے جمل ہوئی تو مولا نے فرمایا تم سمجھ رہے تھے یہ میرے ہیں، حقیقت میں میرے نہیں تھے، یہ ہوائے نفس کا شکار، سمجھ آ گئے؟ تو لہٰذا لوگ کیسے ہونے چاہیے جو کربلا میں موجود تھے، 313 افراد امام کو چاہیے، 313 نہیں آپ بھائی 60, 65, 66 تو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے 66 میں تو اور بات ہے، صرف 35 ہی ہمیشہ جو ہے نا آتے ہیں، ٹھیک ہے تو سارے ہیں نا بھائی، سارے ہیں، سارے طالب علم ہیں یا نہیں ہے؟ سارے طالب علم ہیں، سارے شاگرد ہیں، سب پرماوردار ہیں، سب نے سائن کیا ہے کہ مدرسے کے قواعد ضوابط پر ہم کیا کریں گے؟
عمل کریں گے،
عمل کریں گے، اور کتنے عمل کرنے والے ہیں؟
وہ جب استاد کے کہنے پہ 65 نہیں آ سکتے تو امام کے کہنے پہ سبحان اللہ،
اور کب سے اشتہار لگا رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگلا ہے، دیکھیں اگلا پروگرام ہے، تو بھائی استاد اتنا محنت کر کے اپنے ہی مدرسے کے اپنے ہی شاگردوں میں سے جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے وہ 65 نہیں لا سکے، ٹھیک ہے تو 313 کی بھی یہی بات ہے کہ اس کی جو ہے سطح کیوں سمجھتے ہیں کہ اس والا طاقت دیکھا جائے تو 3 افراد موجود ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے جو امام کو 313 میں سے چاہیے، ایک آیت اللہ خامنہ صاحب ہے، ایک آیت اللہ مثلا سستانی صاحب ہیں، اور ایک آیت اللہ، ایک حسن نصر اللہ صاحب ہے، بھائی 3 مجاہد بھی ہے، ٹھیک ہے 3 مجاہد بھی ہے، 3 میدان عمل میں بھی ہے، اور 3 کے کیا ہے علمی حیثیت اور لوگوں کو آرگنائز کرنے کی اور یہ تمام چیزیں، اگر 3 ہے تو پھر وہ 313 بھی کتنے کیسے ہونا چاہیے، تو امام کے ساتھ جنگ کرنے والے بھی، ٹھیک ہے 5 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تلوار ہی نہیں اٹھا سکتا یا یہ ہے کہ علم ہی نہیں رکھتا، وہ امام کے ساتھ ہو جائے، جیسا کہ استاد نے فرمایا کہ بھائی وہ لڑنے کے لیے کون کون جائیں گے، سب ہے لیکن کہیں کہ استاد ہم نے کبھی لڑا ہی نہیں ہے،
113 والا شرائط پورا ہو گیا ہو، دوسرے بھی شرائط ہیں امام کے دور میں، مثلا یہ نہیں ہے کہ صرف 313،
اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کے جی فرمایا، دوسرے یہ ہے کہ امام کے تمام شاگرد جیسا کہ استاد محترم نے ارشاد فرمایا بار بار کہا کہ یہ ایک دور میں نہیں تھے کہ بھائی اگر یہ تمام افراد وہیں پر رہتے تھے صبح شام پڑھتے رہتے تھے، نہیں ایک شاگرد مل گیا، ٹھیک ہے وہ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 1 ہفتہ رہے، پھر اس کے بعد کیا ہے کچھ عرصہ کے بعد
لفظ جانشین کا استعمال کیا ہے، 5 افراد ایسے تھے جس نے مصاب کا نام بھی لیا ہوگا، 3 خاص افراد کا نام لیا،
جانشین جانشین نہیں خاص ممتاز شاہ شاگرد ممتاز شاگرد
خاص شاگرد کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے جو بھی شاگرد ہے وہ نصرت ہے امام کے تمام اسٹینڈرڈ بھی رکھتے ہو ہاں یہ ہے کہ پڑھتا رہا ہے لیکن کیا تمام استاد کی کوالٹی اس میں آ گئے تمام استاد کی کوالٹی آ گئے اس میں جو امام چاہتا ہے یہ کرتا ہے
ہاں صاحب میرے خاص شاگرد ہیں کوئی مسئلہ ہوگا میں ان کو بلاؤں گا
اور کوئی سوال ہے جی تو الحمد للہ شکر پروردگار کہ ہم نے اس
میں کتاب کو معرفی کر دوں آخر میں جی کتاب کی معرفی کر دوں دیکھیے یہ کتاب ہے امام سجاد جمال نیائشگاران احمد ترابی نے لکھی ہے گروہ تاریخ اسلام نے اس کو مرتب کیا ہے اور یہ کتاب قم سے چھپی ہے آستان قصر رضوی نے امام رضا کا جو حرم ہے اس کے پرنٹنگ سے وابستہ ادارے نے اس کو چھاپا ہے بہترین کتاب ہے پڑھنے والی کتاب ہے دوسری کتاب ایک اور ہے کہ جو سیرے پیشوایان کے نام سے ہے مہدی پیشوائی کے نام سے یہ بھی ایک بڑی مدلل تاریخی کتاب ہے حوالوں کے ساتھ مستند سیرے پیشوایان مہدی شجاعی اور تیسری کتاب ہے وہ ہے رسول جعفریان جو تاریخ میں ایک معتبر اور متبحر نام ہے وہ ہے حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ یہ کتاب بھی مدلل انداز سے لکھی گئی ہے ہر ہر امام کے بارے میں مختلف انداز و پہلوؤں سے اور سیاسی اور فکری گفتگو جو آئمہ کی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو کتابوں کا جو مبنائی کتابیں ہیں اچھی کتابیں ہیں ان میں 12 معصومین کے آپ کو حالات زندگی سیاسی طور پر آپ کو مل جائے گی اردو میں چونکہ میں کتاب پڑھتا نہیں ہوں لہذا اردو میں میرے اطلاع میں نہیں ہے کہ کون سی کتاب اس وقت موجود ہیں اردو زبان میں لہذا میں اس کو بتانے سے قاصر ہوں اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں ہیں عربی فارسی میں کہ جو فی الحال مناسب نہیں ہے کہ یعنی وقت بھی نہیں ہے اور یہ کہ اس کو بتانا بھی یہ کہ آپ اس کو تلاش نہیں کر پائیں گے اس کا ترجمہ ہوا ہے ہو چکا ہے تاریخ آغے میرے خیال سے یہ انہوں نے کیا ترجمہ ہمارے استاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک استاد تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مجھے یاد آ گیا صحیح اردو زبان میں موجود ہے یہ